الله بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. والصلاة والسلام على الرسول النبي الأمي الدافع جيشات الأباطيل والدامغ طولات الأضاليل العبد المعيد والمنصور المصدق المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد. وأهل بيته وفطرته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين سيما الإمام المنتظر والحجة الثاني أشر أجل اللهم له الفرج فلعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وقرآنه المتين وقرآنه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا وقال ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي بيتا عندك في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. سورة کمار بیروم آیت بترجمہ. اللہ کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تم میں سے بیویوں کو پیدا کیا تاکہ تمہیں سکون پہنچائے اور تم دونوں کے درمیان مودت اور رحمت کو قرار دیا. سورہ تحریم. میرا ایک طریقہ یہ ہے کہ مجالس کے سلسلے کوشش یہ کرتا ہوں کہ ہر مجلس میں ایک اور آیت ایک نئی آیت سے تلاوت کی جائے تاکہ بچوں کے کان میں قرآن کی ایک ایک آیت اگر سات دن میں سات آیتیں ترجمے کے ساتھ آ جائے. سورہ تحریم جس کی آیت کو آج اصل جو ہمارا عنوان ہے اس آیت کے بعد تلاوت کیا گیا. ورب اللہ مثلا للذین آمنوا اللہ تمام مومنوں کے ایک مثال پیش کر رہا ہے ماڈل ایک نمونہ امرأۃ فرعون فرعون کی بیوی اس قالت رب ابن لی بیتا عندک فی الجنہ. جب فرعون کی بیوی یعنی جناب آسیہ جن کا نام قرآن میں نہیں ہے یہ دعا کر رہی ہے کہ اے میرے معبود اے میرے پروردگار میرے لیے جنت میں ایک گھر بن ونجنی من فرعون وعمل اور مجھے فرعون سے بھی نجات دلا اور فرعون کے عمل کرتوت اس سے بھی نجات دلا. اصل جو تبرہ کا تصور اسلام میں ہے وہ یہ شخصیت سے بھی نفرت کرو اور اس کے عمل سے شخصیت سے نفرت کرو اور عمل وہی کرو جو وہ کر رہا. نجنی من فرعون مجھے فرعون سے بھی نجات چاہیے وہ عمل ہی اور فرعون کے عمل سے ونجنی من القوم الظالمین اور اے میرے رب مجھے ظالموں کی قوم سے نجات دلا. قرآن کریم اس دوسری آیت کی تلاوت کیوں کی یہ آج کی مجلس کا عنوان. اصل آیت اور اصل عنوان تو چل رہا اسلام میں عورت کے رول کی اہمیت عورت بیٹی بن کے عورت بیوی بن کے. لیکن آج ایک غلطی ہو شاید گجراتی میں جیسے بھول ہو گئی اور وہ یہ جو پہلے دن سے ہماری مجلس کا ایک موضوع ایک عنوان ایک سبجیکٹ چل رہا تھا تو اس حساب سے جو مجلس مجھے آج پڑھنا تھی آج وہ غلطی سے میں آج صبح کو خواتین کے مجمع میں پڑھ گیا وہی ہال وہی ممبر سامنے مجمع کوئی نہیں ہوتا ہے لیکن میرے لیے فرق نہیں پڑتا کیونکہ جب میں مجمع میرے سامنے آتا وہ اتنا ہی خاموش اور چپ بیٹھتا ہے کہ اس کا ہونا نہ ہونا میرے لیے برابر ہے. تو مجھے اندازہ ہی نہیں ہوا کہ میں خواتین کی مجلس پڑھ رہا ہوں یہ مردوں کی مجلس نہیں ہے. چنانچہ جو موضوع آج آنا تھا یعنی کل رات تک جو میں نے بات پہنچائی تھی اس سے رد دی وہ میں آج صبح پڑھ گیا. کچھ خواتین ایسی ہوں گی جو صبح بھی تھیں اور اس وقت بھی آئی ہوں گی تو اب ان کو زحمت و تکلیف نہ ہوگی. صبح والی بات تو میں نہیں دوہرا تھا لیکن دراصل وہ آج کی بات ہے. خواتین اور حضرات لیڈیز اینڈ جینٹس مرد اور عورتیں ان کے مجالس کے موضوعات الگ الگ ہوتے ہیں. بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جو مردوں کے مجمع میں سنانا ضروری ہے کہ مثلا شوہر کو یہ حق نہیں ہے کہ گھر کے کاموں کے لیے بیوی کو مجبور کر یہ عورتوں کو نہیں سنانا چاہیے. بنا بھائی ہنگامے اور جھگڑے اور پسا. بعض باتیں ایسی ہیں جو خواتین کے مجمع کے لیے کہ اگر اسلام میں غیر خدا کو سجدے کی اجازت ہوتی تو سب سے پہلے بیویوں سے کہا جاتا اپنے شوہروں کو سجدہ کر. پیغمبر کی مشہور ہے مگر یہ مردوں کو نہیں سنانا چاہیے. احادیث قرآن کی آیات حکم خدا اس سے بھی لوگ اپنے اپنے ویسٹرن انٹرسٹ میں غلط فائدہ اٹھاتے ہیں. اور یہی اعتراض ہے کہ میں نے دو منٹ کی تمہید باندھی کہ میرا موضوع تو جو آج کا تھا وہ آج صبح آ گیا. یہ جو تمہید باندھی اسی کے اندر ایک جملہ ایسا آ گیا کہ چلے اسی جملے کو واضح کرتے ہوئے پھر کل کی مجلس سے ایک اور انداز سے ربط ملایا جائے. اور وہ جملہ ہی کہ اسلام نے عورت اور مرد کے رتبے کو برابر رکھا. اگر کوئی مرد آج بھی یہ سمجھتا ہے کہ عورت حقیر ہے, عورت پاؤں کی جوتی ہے, عورت کی عقل اس کی خودی میں اور یا ایڑی میں ہوتی ہے وہ غلط. ہاں ذمہ داریاں الگ الگ بتائی. کچھ مردوں کی ذمہ داریاں جو عورتوں کے لیے نہیں ہیں, کچھ عورتوں کی ذمہ داریاں جو مردوں کے لیے نہیں. اگر مرد نماز جماعت پڑھا سکتا ہے عورت مردوں کی نماز جماعت نہیں پڑھا سکتی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ حقیر ہے. اگر مرد مرغے تقلید بن سکتا ہے اور عورت اپنے تمام کا اجتہاد اور علم کے باوجود تقلید نہیں کروا سکتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رتبہ کم. ذمہ داری آ جاتی. ہر ملک ایک وزیر داخلہ ہوتا ہے, ایک وزیر خارجہ ہوتا ہے. وزیر خارجہ وزیر داخلہ کے پورٹ فولیو میں یا ذمہ داریوں میں دخل نہیں دے سکتا, یا اس کی ذمہ داریوں میں دخل نہیں دے سکتا. لیکن اس کا رتبہ اس سے کم نہیں, اس کا رتبہ اس سے کم. ذمہ داریاں الگ ہونے کے اعتبار سے اور جب یہاں بات یہاں تک آئی نہج البلاغہ میں مولا کی ایک ایسی حدیث آتی جو ہمیں اور آپ کو یہ بتا رہی کہ ہمارے گھر کی عورتیں کیسی ہونی چاہیے. اب یہ کہ آپ توقع کریں کہ عورت ایسی بن جائے یہ نہیں ہوگا, یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی بیٹیوں کو ایسی تربیت دیں. تو قرآن کریم کی جس آیت کو میں پہلے دن سے تلاوت کر رہا ہوں اس میں بیوی کے حوالے سے تین وعدے اللہ نے دیے, سکون, رحمت, مبت. اور یہ جو نہج البلاغہ کے آخر میں مولا کی حدیث اس میں بھی تین باتیں آئی جو اجر تھے. الفاظ تو یہ ہے کہ عورت اور مرد کے الگ الگ ذمہ داریوں کو بیان کیا جا رہا لیکن بہرحال پیغام یہی ہے کہ عورت کو ایسا ہونا چاہیے. نہج البلاغہ جس کے لیے دو دن پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن کے بعد کائنات کی بے مثال کتاب, لیکن یہ کتاب بعد میں آئی ہے شہزادیت کونین کا خطبہ بدت پہلے نہج البلاغہ اس کا تیسرا حصہ. نہج البلاغہ کا نام ہر ایک نے سنا, پڑھنے کا شوق بھی ہوتا. نہج البلاغہ لوگ خرید کے اپنے گھر میں رکھتے بھی ہیں اور پڑھنا شروع بھی کرتے ہیں, لیکن زیادہ تر وہی ہے کہ جو دو یا تین پیج پڑھنے کے بعد اس کو واپس بند کر کے اسی طرح شیلف پہ رکھ دیتے ہیں جس طرح سے قرآن شیلف پہ رکھا ہوا. وجہ یہ کہ نہج البلاغہ پڑھنے کا طریقہ ہی بالکل مختلف. ہم اپنے بچوں کو جب قرآن پڑھنا سکھاتے تو پہلے تیسواں سالہ پڑھاتے پھر پہلا سال. اما تیسواں سال اما یہ سالوں نے نبائی رکھی کیوں کا چھوٹے چھوٹے سورے. بچہ پہلے یہ سورے کی مشق کر لے, سورہ کوثر, سورہ حضر, سورہ فضل, سورہ قل ھو اللہ, سورہ نازل, پھر وہ سورہ الف لام میم پڑھائیں گے تو زیادہ آسانی سے پڑھ سکے. یہی طریقہ نہج البلاغہ کا یاد رکھیں. نہج البلاغہ کے تین حصے ہیں, پہلے کا نام ہے خطبات, دوسرے کا نام ہے مکتوبات اولا کے خط, اور تیسرے کا نام ہے کلمات القصار, ایک ایک دو دو تین تین لائنوں کے مولا کے کلام. پہلے وہ پڑھیے, پھر مکتوبات مولا کے خطوط پڑھیے, پھر آخر میں خطبات پہ آئیے. تو ایک ایسے آدمی کے لیے بھی جسے نہج البلاغہ کافی مشکل کتاب لگتی ہے, نہج البلاغہ کا پڑھنا بہت آسان ہو جائے. تو تیسرے اور آخری حصے کو جسے میں پہلے پڑھنے کی تاکید کرتا ہوں اس میں لکھ دی. فرماتے ہیں خیار و خصال رجال شرار و خصال نساء, و خیار و خصال نساء شرار و خصال رجال. تین باتیں ایسی عورتوں میں آ جائے تو بہترین ہے, وہی تین باتیں اگر مردوں میں آ جائیں تو بدترین. ذمہ داری الگ کی جاتی ہے. تین باتیں مردوں میں آ جائیں تو بہترین ہے, یعنی تین باتیں عورتوں میں آ جائیں تو بدترین. مرد کی ذمہ داری الگ, عورت کی ذمہ داری الگ. اور چونکہ ان تین باتوں میں سے ہر بات تفصیل چاہتی ہے, مگر ایک بات میری آج کی مجلس کا عنوان بننے والی, جس کے لیے میں نے جناب آسیہ کی قرآنی دعا بھی تلاوت کی, تو میں اس کو جلدی جلدی پڑھوں گی. کچھ چیزیں ایسی مرد میں آ جائے تو بہترین ہے, اس کی زینت ہے. عورت میں آ جائے تو بدترین ہے, اس کے لیے عیب ہے. پہلی بات داڑھی, مرد میں داڑھی ہو تو کتنی اچھی ہے, کتنی خوبصورت لگتی. عورت کی اگر داڑھی, لوگ سوال بھی کرتے مولانا اسلام میں کہیں کوئی جائز ہے داڑھی منڈوانے کی؟ میں نے کہا عورت کو اجازت, اگر عورت کی داڑھی نکل آئے تو اسے اجازت ہے کہ وہ اپنی داڑھی کو شیو کر سکتی. تو خیر یہ تو بیچ میں ایک بات آ گئی, ایام فاطمیہ میں داڑھی کا موضوع نہیں بن پاتا ہے شہزادی کی وجہ سے, حجاب پر زیادہ بات کرنا پڑتی. لیکن چوں کافی عرصے کے بعد مقصد آیا ہوں, اور اس کے بعد فی الحال مجھے کافی عرصے تک دوبارہ یہاں آنے کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا, تو میں نے کہا کہ ساری باتیں عورتوں سے متعلق ہے, ایک سال بعد مرد کے بارے میں بھی آ جائے. داڑھی مرد میں آئے تو بہترین ہے, زینت آدم قرار دیا گیا. عورت میں آ جائے تو عیب ہے, شاید اس سے کوئی شادی کرنے کو بھی تیار نہ ہو. خیر وہ ایک الگ مسئلہ ہے. اصل بات تین بات مولا نے فرمایا, پہلی بات بزدل. مرد اگر بزدل ہو, مرد اگر ڈرپوک ہو, بدترین صفت ہے مرد کی. میدانوں سے بھاگنے والے بزدل اور ڈرپوک لوگ ہی ہوتے ہیں, ہمیشہ ان کا مذاق بھی اڑایا جاتا ہے, ہمیشہ ان کو ہمیں ان کے ہاتھ میں ہنسی بھی آتی ہے. لیکن امام فرماتے ہیں عورت کا بزدل ہونا یہ اس کی خوبی. آگے وجہ بھی بتائی, بتایا اس لیے کہ اگر عورت بزدل ہوگی تو ہر وقت ڈرتی رہے, اور ہر وقت ڈرتی رہے گی تو اپنے آپ کو نامحرم مردوں سے بچا سکے. زیادہ بار کوئی ساتھی طور پہ پہلوان بنتی, کوئی نامحرم ہمارا کیا بگاڑ لے گا, اور انہیں کو سارا نقصان ہوتا. اب یہ بہت تفصیل والی بات ہے, اور چونکہ میں نے عرض کیا کہ تو ایک ضمن ایک بات آ گئی اس غلطی کی وجہ جو مجھ سے آج صبح ہو, کہ مردوں کا موضوع عورتوں کی مجلس میں پڑ گیا تو خالی وہ سمجھانے جا رہا تھا یہ حدیث, لیکن جو میرا اصل عنوان ہے عورت کی ذمہ داریاں ایام فاطمیہ کے حوالے سے, اس میں تو یہ ذمہ داری بن مسلم بن. گھبراؤ ہر نامحرم, بات کرتے ہوئے بھی آدمی پریشان, خواتین پریشان, اور یہاں پہ رک کے جملہ ایسا کہہ دوں جس میں میں پورے پورے عرصے پڑھ چکا ہوں. یہاں تو یہی مسئلہ کہ سات دن میں کیا پڑھا جائے کیا نہ پڑھا جائے, کہ یہ تو ایک چیز امام نے بتائی بزدلی. ان مانوں میں نہیں, ان مانوں کہ اپنے آپ کو نامحرم سے بچا, اسی کے اندر آج کل کی دنیا کی فیس بک آتی, اس فیس بک نے کتنی ہی عزت دار گھرانوں کی عزتوں کو تباہ کیا. خالی اسلامی ماحول کی بات نہیں, غیر مسلم ملک بھی پریشان ہیں. ان بوتل سے نکلا ہوا ایک ایسا جن ہے کہ کس آسانی کے ساتھ ہماری بچیوں کو اس فیس بک کے حوالے سے بے وقوف بنایا جا سکتا. اور فیس بک تو خیر نام کی وجہ سے زیادہ مشہور, ورنہ جتنے بھی سوشل نیٹ ورکنگ کی سائٹس ہیں, چاہے وہ ٹویٹر ہو چاہے کچھ ہو, موضوع نہیں ہے آج کا, اس لیے میں یہی روکتا ہوں. اور امام نے فرمایا دوسری بات, بد اخلاق نہیں, مرد اگر بد اخلاق ہو تو وہ بدترین مرد ہے, عورت کو بد اخلاق ہونا چاہیے. البتہ وہاں بھی مراد اپنی ساتھ سے نہیں, اپنی ماں سے نہیں, اپنی عورتوں کے مجمع میں عورتوں سے نہیں. وہ جو سورہ احزاب کا قرآن کریم نے ایک اصول بتایا, فلا تغزان فی القول فیطمع الذی فی قلبہ مرض. یہ آیت تفسیر سے پہلے والی آیت تفسیر سے پہلے والی آیت ہے جو میں نے ابھی تلاوت کی. نبی کی بیویوں خبردار, کبھی کسی مرد سے خوش اخلاقی کے ساتھ بات نہ کرنا. فلا, یہ کون نبی کی بیویاں جنہیں قرآن ماں کا درجہ دے چکا ہے, قرآن نے جسے ماں قرار دیا. وَأَزْوَاجُهُمْ نبی کی بیویاں تمہاری ماں ہیں, ماں بنا کے قرآن کہہ رہا ہے. لیکن اے ماں اپنے بیٹے سے بھی اگر بات کرنا تو یہ اصلی بیٹا تو نہیں ہے, یہ حقیقی بیٹا تو نہیں ہے. اس لیے فلا تغزانا فی القول, اپنے قول میں خوش اخلاقی پیدا نہ ہونے پائے سختی سے بات. کیوں؟ فیطمع الذی فی قلبہ مرض. ایسا نہ کہ تم تو اپنے آپ کو ماں سمجھ کر اپنا بیٹا قرار دے کے خوش اخلاقی سے بات کر رہی ہو. وہ ہے تو بہرحال ایک مرد انسان, تمہاری خوش اخلاقی اس کے دل میں لالچ پیدا کر کے اس کو گناہ کا راستہ دکھا, اس کے دل میں خیال آ جائے کہ جو اتنی خوش اخلاقی سے میری بات مجھ سے بات کی جا رہی ہے تو شاید میرے لیے اس عورت پر قابو پانا آسان. میں کیسے ممبر کے آداب کا خیال کرتے ہوئے بھی یہ پیغام آپ تک پہنچا, یہ کن کی بات ہے؟ یہ ان عورتوں کی بات ہے جن کا رتبہ اتنا بلند کہ آدمی کی نگاہیں ان کے سامنے نہ اٹھے رسول کی بھی. یہ ان عورتوں کی بات ہے جنہیں قرآن نے ماں بنایا. ہمارے یہاں اقبال بمبئی میں بھی میں نے دیکھا اور کراچی میں بھی, اور وہ یہ جس عورت کو جہاں بہن قرار دیا ہے وہ تو میری بہن کی مانے, اور اس کے بعد ہنسی مذاق بات چیت گھومنا پھرنا ایک ساتھ ایک ہی دعوت میں بیٹھا. بھائی مارا نا, وہ تو میری بہن کی طرح پوری بلڈنگ میں رہنے والے سارے مرد کو اس نے اپنی بہن, ساری عورتوں کو بہن بنایا, عورت نے سارے مردوں کو بھائی بنایا. جس کو قرآن ماں بنا رہا ہے اس کے لیے بھی کہہ رہا ہے فَسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ. چاہے مسلمانوں, اگر کبھی نبی کی بیوی سے کوئی چیز مانگنا ہو تو چادر کے پیچھے سے مانگنا. جنہیں قرآن ماں بنا رہا پھر بھی کہہ رہا, اور جسے ہم اور آپ, یہ ہماری بہن وہ ہمارا بھائی, اللہ کے بنائے ہوئے بہن بھائی کے علاوہ یہ تو ہمارے مذہب کی بنیاد ہے. رشتہ وہی چلتا ہے, عہدہ وہی چلتا ہے جسے اللہ بنائے. بندوں کے بنائے ہوئے عہدے کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے. ساری زندگی ہم یہی اصول اور عقیدہ بیان کرتے ہیں, بنایا وہ چلے گا جسے اللہ نے بنایا ہے. وہ چاہے فقیر خون کے میدان کا اعلان ہو اور چاہے کراچی اور بمبئی کے فلیٹ اور بلڈنگوں کے رشتے ہو, لیکن بات صرف یہ ہو رہی کہ مولانا کے لیے فرمایا کہ عورت کو بد اخلاق ہونا چاہیے, یعنی نامحرم مرد کے مقابلے. ذرا سا موقع نہ دو کہ کسی کے دل میں تھوڑا سا بھی گناہ پیدا ہو. شیطان بہت عجیب چیز کا نام, وہ ذرا سا موقع ڈھونڈتا ہے ہمارے اور آپ کے پاس. اور مولانا کی حدیث کو مکمل کر کے ایام فاطمیہ کی مناسبت سے شہزادی کی سیرت پہ آ جاؤں. تیسری بات, اور یہ دراصل یہ تیسری بات, یہ آج کی مجلس کو عنوان بننے والی تھی. اور فرمایا تیسری بات, بل بخل, عورت کو کنجوس ہونا چاہیے. وجہ بھی ہر چیز کی وجہ بھی مولا بتا رہے. اس دن ہو تاکہ ہر نامحرم سے ڈرے, بد اخلاق ہو تاکہ کسی نامحرم کے دل میں کوئی برا خیال نہ آنے پائے, اور کنجوس ہو تاکہ شوہر کے مال کی حفاظت کرے. ایسا نہ ہو کہ سارا دن آپ کماتے رہے اور ساری دوپہر آپ کے گھر کی اور شاپنگ میں اس کو خرچ کرتے رہے. یا تو یہی ہوتا ہے نا, بلکہ اگر کبھی شوہر اپنی بیوی سے لڑے پورا نہ کرے تو یہاں تک کہہ دیا جاتا ہے مجھے نہیں پتا, چوری کرو یا ڈاکہ ڈالو, یہ میری ڈیمانڈ ہے پوری کرنا ہے, جب تمہارے پاس کچھ تھا نہیں تو شادی کیوں. مولا کہتے عورت کو کنجوس ہونا چاہیے. جہاں پانچ, اب یہ دنیا کے اتنے مختلف علاقوں میں جاتا ہوں, کہیں روپیہ چلتا ہے, کہیں ڈالر چلتا ہے, کہیں پاؤنڈ چلتا ہے, کہیں درہم چلتا ہے, کہیں ریال چلتا ہے, تو میری زبان میں جس وقت جو لگتا ہے کہ جہاں پانچ ریال خرچ کرنے کا موقع ہے وہاں تین ہی ریال دو ہی ریال خرچ کرے. یہ قید البرامد میں جا کے مولا کی حدیث پڑھ لیجیے. میں نے دو تین دن پہلے بھی سوال جواب کے درمیان کہا کہ میں حسن الامکان حوالے اس کتاب سے دیتا ہوں جس کو آپ آسانی سے دیکھ سکیں. ایسی عجیب و غریب کتاب کا نام نہیں لیتا ہوں جس کا نام پہنچ ہی نہ پا, جائیے جا کے چیک کر. مولا فرماتے عورت کو کنجوس ہونا چاہیے تاکہ اپنے شوہر کے مال کی زیادہ سے زیادہ حفاظت کر. اور یہی بہت ہی مشہور بات ہے, بہت ہی مشہور, اتنا مشہور کہ مجھے پڑھتے ہوئے بھی ذرا برا لگ رہا تھا. بھائی آپ کا بہت بڑا قیمتی ہوتا, سارا دن سدن کے بعد یہاں پہ آتے ہیں تو کوئی نئی بات آپ کے سامنے آئے, لیکن بات ایسی منزل پہ پہنچ گئی کہ وہ مشہور واقعہ بہت مختصر کر کے صحیح بتانا پڑے گا. سلام, اسلام میں کتنا بدترین عمل. آج ہماری قوم کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ طلاق بڑھتی جا رہی, اور اس کثرت کے ساتھ اب طلاقیں ہونے لگی. مجھے وہ کھارا در بھی یاد, کراچی کے پہلے کا نام کھارا در ہے, جیسے ممبئی میں ڈھونگری اور حیدرآباد میں دارالشفا یا شفا خانہ. تو خلاصہ یہ, وہ کھارا در بھی یاد ہے کہ خواتین آ کے روتی تھی, مولانا شوہر مارتا ہے, شوہر پیٹتا ہے, شوہر ہڈیاں توڑتا ہے, شوہر کھانے کو کچھ نہیں دیتا, لیکن اب تو وہ طلاق دے رہا. اس سے کہیے وہ مار پیٹ جاری رکھے, وہ جو باتیں کرا رہا تو مجھے طلاق نہ دے, میں یہ تہمت اپنے آپ پہ برداشت نہیں کر سکتی طلاق والی. اور آج بھی کا ماحول بھی دیکھ رہا ہوں کہ وہی ہماری قوم ہے. جب تو لوگ کبھی کبھار آتے ہیں ہمارے پاس بھی, میں تو بہت مصروف آدمی کہ مولانا نکاح ہے, آپ نکاح پڑھا دی, میرے پاس تو وقت نہیں ہے, لیکن ایسا ماحول ہے کہ ان سے کہنا پڑتا کہ بھائی آپ ڈبل ڈبل زحمت شروع کریں گے, دونوں وعدے ساتھ لے کے جائیں. کون سے دو وعدے؟ کاج آپ نکاح کرا رہے ہیں, اگلے ہفتے آپ ضرور آئیں گے کہ طلاق پڑھوانا, تو ابھی سے دونوں باتیں ساتھ لے لیجیے, میرے لیے بھی آسانی, میں دونوں ڈیٹ آپ کو دے دوں گا اور آپ کے لیے بھی آسانی. ایک ایک ہفتے کے بعد طلاق ہو رہی ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ لڑکیاں اور بچیاں دے رہی ہیں ہمیں طلاق چاہیے. وہ ظلم بھی غلط ہے جو مردوں نے طویل عرصے خواتین پہ دبا رکھا, اور اس کے نتیجے میں یہ بھی غلط ہے کہ درد ہے طلاق اور طلاق چاہیے. اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ عورت کو گھر سے نکل کے پیسے کمانا ہے, بقول اس کے اب وہ کسی کی محتاج نہیں. یہ ابھی موضوع آج کا موضوع ہے جو ابھی آ رہا, لیکن بات کیا ہو رہی کہ طلاق اسلام میں اتنا بدترین عمل کہ پیغمبر کی ایک ہی حدیث کافی کہ اللہ نے جتنی چیزیں بنائی اور جتنی چیزیں حلال کی اور میں اب غلط سب سے زیادہ جس سے اللہ فکر رکھتا ہے اور نفرت کرتا ہے وہ طلاق. بہت ہی مجبوری میں اجازت دی ہے, کون آدمی یہ چاہے گا اس کا ہاتھ یا پیر کاٹ دیا جائے, لیکن ایک وقت آتا ہے خاص طور پہ ڈائبٹک پیشنٹ کے لیے کام کٹوانا ہے تاکہ جسے بچایا جائے, تو طلاق اس مجبوری کی بات, اس کا نام نہیں ہے طلاق. آج کل ہمارے یہاں سلسلہ بڑھ گیا ہے, مگر دو اور حدیثیں سنا کے میں اپنے موضوع پر یہ ازدواجی تعلقات اور عورت اور عورت اور مرد کے شوہر اور بیوی کے ازدواج سے ذمہ دار ہوں۔ اللہ کا رسول کہہ رہا ہے کہ یاد ہے تم پتا اس دنیا میں سب سے بدتر گھر جسے دیکھ کے ملائکہ نفرت اور کراہیت سے اسے دور دور گزر جاتے ہیں وہ گھر ہے جس میں طلاق واقع ہوتی ہے۔ پھر پیغمبر کی ایک تیسری اور آج کی اصل آخری حدیث اس موضوع کہا کہ تین ایسے ظلم ہیں کہ جب وہ ہوتے ہیں تو عرش الہی رونے لگتا۔ اب پہلا ظلم یہ ہے جب کسی بے گناہ عورت کو بغیر کسی وجہ سے اس کا شوہر طلاق دے رہا۔ اب یہ ساری باتیں ایک تو ویسے ہی بنا کر خرابی اس کو بیان کرنا، لیکن ساتھ میں جو اصل واقعہ مجھے پڑھنا وہ مختصر کر اس کو سمجھانے کے جب اتنا بدتر عمل، اور اگر اس کے ساتھ ایک چوتھی حدیث ملا لیجیے تو بات کی ختم۔ فرمایا روز قیامت ہر مظلوم اللہ کی بارگاہ میں تاریخ کی فریاد لے کے جائے گی، مگر ایک مظلوم ایسا ہے جسے اللہ کی بارگاہ میں فریاد لے کے جانے کی ضرورت نہیں، وہ بے گناہ عورت جسے طلاق دے۔ کیوں یا رسول اللہ؟ کہا کہ اس کی فریاد میں لے کے جاؤں گا، وہ میری بیٹی ہے اس کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں اللہ کی بارگاہ میں جاؤں گا، اے خدا آج میں تاریخ کی شکایت لے کے تیری بارگاہ میں آیا ہوں۔ امت کی ہر عورت رسول کی بیٹی ہے، رسول کہیں گے میری ایک بیٹی پہ ظلم ہوا جس کے خلاف رسول اللہ کے سنے کے اللہ کی عدالت میں جا رہے ہیں۔ تو اتنا بدترین عمل، تو کیا کسی معصوم کے گھر میں یہ عمل ہو سکتا؟ مگر حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل کو مشورہ دیا طلاق دے۔ ابراہیم جیسا عظیم نبی، ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء میں ہمارے عقیدے رسول خدا کے بعد افضل ترین نبی حضرت ابراہیم، انبیاء کی بات کر رہا ہوں، افضل ترین نبی خلیل خدا ان کا لقب، اللہ نے کتنی بڑی سعادت بخشی۔ ابو الانبیاء بھی کہتے ہیں تمام انبیاء کے باپ، دو بیٹے بھی ہیں، ایک کی اولاد میں بنی اسرائیل کے انبیاء، ایک کی اولاد میں بنی اسماعیل، وہ حضرت ابراہیم۔ لیکن کس وجہ سے مشورہ دیا طلاق کا؟ بہت مشہور واقعہ ہے، میں تو ڈر رہا ہوں کہ واقعے کی تفصیل میں نہ چلا جاؤں، کیونکہ واقعہ جب بیان ہوتا ہے تو مکے کا ذکر آتا، اور حج اور عمرے کی وجہ سے اللہ نے مجھے اتنی بار وہاں جانے کا موقع دیا کہ مکے کی بات آتی ہے تو میں اس کی تاریخ میں ایسا ویسا چلا جاتا ہوں کہ واپس نہیں آ پاتا۔ آج میں بہت احتیاط کر رہا ہوں، اسماعیل کو مکے میں رکھا، دوسرے بیٹے اسحاق کو فلسطین میں رکھا، اسحاق کی اولاد بنی اسرائیل کہہ رہے، اسماعیل کی اولاد بنی اسماعیل، مگر ابھی اسماعیل کی اولاد نہیں ہوئی۔ جنگل میں بٹھا کے گئے تھے اپنی بیوی ہاجرہ کو، پانی تک نہ تھا، اسماعیل کے پیروں سے زمزم کا چشمہ جاری ہوا، مگر پھر وہ بتا گیا کہ مکہ شہر آباد ہو گئے، ہاجرہ کا انتقال ہو گیا، جناب اسماعیل نے شادی کی۔ لیکن ہے مکہ ایک ایسا شہر، رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، یہ سورہ ابراہیم کی آیت، ابراہیم کہہ رہے ہیں کہ اے خدا میں اپنی اولاد کو وہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں جہاں گھاس کی پتی بھی نہیں ہوتی۔ تو مکے والوں کی غذا کھانا کیا؟ نہ چاول ہے، نہ گندم ہے، نہ جو ہے، وہاں پیداوار تو ہے ہی نہیں، صرف شکار پہ جاتے ہیں، گوشت لے کے آتے ہیں، اسی سے گزارا ہے، جتنے دن چل گیا چل گیا، پھر شکار پہ۔ ابراہیم سینکڑوں میل کا فاصلہ طے کر کے مکے آئے اپنے بیٹے اسماعیل سے ملنے، اسماعیل شکار پہ گیا، اور کوئی بھروسہ نہیں کتنے دن میں آتے، ایک ہی دن میں شکار میں گیا، ایک دن میں آ جائیں گے، پندرہ دن لگا تو پندرہ دن میں آئیں گے۔ ابراہیم نے دروازہ کھٹکھٹایا، اب اس زمانے میں لکڑی کے دروازے پر نہیں ہوتے تھے پردہ۔ ایک بار اسماعیل کی بیوی یعنی ابراہیم کی بہو نکلی، ابراہیم تو اللہ کے نبی ہیں، جانتے ہیں یہ میری بہو، اس بچی کو کیا بتا کے آنے والا کون، دیکھا کہ بوڑھا آدمی، ابراہیم نبی اور خدا ہے، چہرے پہ عصمت اور طہارت اور تقوی اور ہر وہ تمام نیکی کیا تھا، مگر بچی نے دیکھا بوڑھا آدمی کھڑا، میاں تم کون؟ کہا کہ بس میں اس بھائی سے ملنے آیا تھا، نہیں ہے اس مل گئے کب آئیں گے مجھے کچھ نہیں پتا. اچھا یہ بتاؤ تمہاری زندگی کیسے گزر رہی؟ بہت بری، اتنی تکلیف، اتنی زحمت، کھانے کو کچھ نہیں ہوتا ہے، پھٹے ہوئے کپڑے پہنتی ہوں، ٹوٹے ہوئے مکان میں رہ رہی، شادی کیا ہوئی ہے، میری زندگی تو عذاب میں آ گئی. آپ میں سے کچھ کو اپنی اپنی بیویاں یاد آ رہی ہوں گی، اسی طرح تو وہ کہتی ہے نا. ابراہیم نے سنا، کہا کہ بھائی میں بہت دور سے آیا ہوں اور مجھے نہیں پتا تیرا شوہر کب آئے گا، تجھے خود بھی نہیں پتا. میں جا رہا ہوں، جب آئے تو اس کو ایک پیغام دے دینا کہ یہ گھر کا دروازہ جو ہے اس کو بدل، اور یہ پیسے چلے. جناب اسماعیل جی 10 دن 12 دن کے بعد، کتنا مشہور بات ہے، مجھے جلدی جلدی آگے بڑھنا. 10-12 دن کے بعد آئے، شکار کا گوشت لائے، آرام سے بیٹھے، مرتبہ کہا میری غیر موجودگی میں کیا کیا واقعات ہوئی، اور کوئی واقعہ نہیں، بس ایک پتا نہیں کیا بوڑھا آدمی آیا اور عجیب بات کہہ کے گیا، ہمارے گھر کا دروازہ اتنا ٹھیک ٹھاک تو ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ اس کو بدل دے. تو سمجھی کاری کی، میں سمجھ گیا اسماعیل بھی نبی ہے، اور میں سمجھ گیا میرے بابا نے یہ کہا ہے کہ تجھے طلاق دی جائے، تو اس گھر کے قابل نہیں، اور یہ کہہ کے رخصت کر دی، طلاق دے. لیکن جیسا کہ میں نے بھی 4 دن پہلے کثیر پڑی تھی، اور 3 دن پہلے اکیلے سونے، اکیلے کھانے، اکیلے سفر کرنے والے پہ لعنت، تو اب اکیلے سونے سے مطلب ہے شادی نہ کرنا، جو اسلام میں بہت برا عمل، تو دوسری شادی. پھر کئی مہینے گزر گئے، ابھی فلسطین سے مکہ اتنا دور ہے کہ 2 سال میں ٹرپ ہوتا. پھر ابراہیم آئے، اتفاق ایسا ہے آج بھی اسماعیل کام پہ گئے ہوئے، یہ سمجھیے اس زمانے کا جاب یہی ہے، اسی کے ذریعے گھر چکتا چنال دے. ابراہیم آئے تو اسماعیل نہیں، دروازے میں دستک دی، دروازہ کھولا، بچی باہر آئی، ایک مرتبہ کہا کہ اسماعیل کہاں، ابراہیم. اس نے کہا ہے مرتے صحیح، آپ بہت تھکے ہوئے لگ رہے ہیں، آپ بہت بوڑھے لگ رہے ہیں، کہاں دروازے پہ کھڑے رہ کے بات کریں گے، میرے گھر میں آئی، آرام سے بیٹھیے، پانی چاہیے، چائے چاہیے، کیا چاہیے، جو بھی اس زمانے میں کوئی کہے گا مولانا اس کو چائے ہوتی تھی، یہ ساری باتیں محاورہ ہے سر. اور خدمت کرنے کے بعد کہا کہ یہ بتائیں کہ آپ کیوں آئے، اب بتائیں. کہا کہ میں اسماعیل سے ملنے آیا ہوں. کہا ہے وہ، کہا تو گئے ہوئے اور شکار پہ گئے ہوئے، جس سے گھر کا کام چلتا ہے، یعنی پتا نہیں 2 دن میں آ جائے کہ 15 دن لگ. کہا بیٹی یہ بتا کہ زندگی کیسے گزر رہی. کہا اللہ کا کتنا شکر ادا کروں کا، میری حیثیت سے بڑھ کے میرے پروردگار نے مجھے دیا، ہر طرح سے مجھے گھر میں سکون ہے اور آرام ہے، نہ کھانے کی پریشانی، نہ لباس کی پریشانی، نہ مکان کی پریشانی، کہ وہی مکان جو اس کے پاس، بلکہ 2 سال میں تو اور وہ سیدھا ہو گیا ہو. الحمدللہ جتنے بھی شکر کے سجدے کروں کم ہے. ابراہیم نے کہا بیٹی اب میرے پاس وقت تو ہے نہیں کہ میں زیادہ دیر بیٹھوں، اب بھائی اگر یہ ہوتا کہ 2 گھنٹے میں آ رہے ہیں، 1 دن میں آ رہے ہیں، تو بیٹھ بھی جاتا. میں جا رہا ہوں اپنے شوہر کو ایک پیغام دینا کہ گھر کا دروازہ بہترین ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ مضبوط بنا. چلے 15 دن کے بعد اسماعیل آئے، شکار کا سامان لے کے تھکے ہوئے گھر بیٹھے، نہائے دھوئے، ادھر آرام کیا، بیوی سے پوچھا کوئی واقعہ کوئی خاص بات، کہا ایک مرد بزرگ آیا. اور ایک عجیب بات کہتے گیا جو میری سمجھ میں نہیں آ رہی، کہ اپنے گھر کے دروازے کی حفاظت کرنا یہ بہترین دروازہ. اسماعیل مسکرائے اور کہا مجھے نہیں پتا یہ میرا بابا، اور وہ یہ پیغام دے کر گیا ہے کہ مجھے بہترین بیوی ملی ہے، ہر سال انسان مجھے اس کا پورا خیال کرنا، یہ ہاتھ سے نہ نکلنے پائے. تو اب ابراہیم نے پہلی بیوی کو طلاق دلوائی اور دوسری بیوی کو گھر میں رکھنے کی بات کی، دونوں میں فرق سے بیٹھ رہا. پہلی بیوی وہ جس کو کتنا بھی شوہر دے دے، سونے کے زیورات میں ڈال دے، تب بھی اس کی زبان میں کپڑے کچھ نہیں، فاقے ہیں، پھٹے ہوئے کپڑے ہیں، میرے پاس پہننے کو نہیں، میرے پاس رہنے کو نہیں. مجھ سے مومنہ کی شکایت کہ مولانا شوہر کو سمجھائیے، وہ ہمیں صحیح پہننے کے جواب تک نہیں دیتا. اتنا تو صحبت العوام میں بھی لکھا ہے कि शौहर पर राजी में बीवी को दो जोड़े गर्मी के लिए, दो जोड़े सर्दी के लिए। है किसी की बीवी इस पर राजी रहने वाली? कहा के कुछ भी नहीं लेता। मैंने उन साहब से रास्ता किया, मैंने कहा भाई शादी की है, जिम्मेदारी अदा करना। तो मौलाना क्या मतलब? मैंने कही आपकी बीवी कह रही कर चले मेरे साथ। 18 अलमारियों के घर में जोड़ों से भरी हुई थी बीवी की जोड़, 18 अलमारियां, 18 एसी प्रमाणियता शब्द। तो मौलाना ये सब इनके जोड़ों से भरी थी और फिर इनके कुछ नहीं। खातून को बुलाया पूरे हिजाब के साथ, वो आई क्या मौलाना? मैंने कहा ये कपड़े ये तो फुला कपड़ी में पहनी, एक दफा पहन ली थे, ये तो फुला जगह पहन, ये तो फुला के पत्ते में पहन लिया, तो फुला